ازالہ اہام فیہ باسن شدید و منافع للناس، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ الحمد و المنت کے بماہ مبارک ذی الحجہ 1308 ہجری، کتاب جامع معارف قرآنی و شارح اسرار کلام ربانی از تالیفات مرسل یزدانی و مامور رحمانی جناب میرزا غلام احمد صاحب قادیانی، متبہ ریاض ہند، امرتسر، باہتمام وسائی شیخ نور احمد مالک، متبہ مطبوع گردید۔
اعلان: واضح ہو کہ اس رسالہ ازالہ اہام میں ان تمام سوالات کا جواب ہے کہ جو اکثر لوگ کو تاندیشی کے روح سے حضرت مسیح کی حیات مماد کے متعلق کیا کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص اس کتاب کو اول سے آخر تک خوب غور سے پڑھے گا اس کا کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ سو اس پر یہ فرض ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اس کو ہدایت بخشے اور اس کے سینے کو کھول دے تو وہ اپنے معلومات سے اوروں کو بھی فیض پہنچاوے۔ ہر یک جو اس کتاب کی ہدایت کو اپنے پورے اخلاص سے قبول کرے اس پر یہ بھی لازم ہوگا کہ اس کی عام اشاعت کے لیے کوشش فرماوے، اور اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد منکروں کے لیے انسب و اولا طریق یہی ہے کہ زبانی مباحثات کا دروازہ بند رکھ کر اس کتاب کے مطالب کو غور سے پڑھیں، پھر اگر ہدایت نصیب نہ ہو تو اس کی دلائل کو رد کر کے دکھلا دیں۔ اور ہماری آخری نصیحت ان کے حق میں یہی ہے کہ اللہ جل شانہ سے ڈریں۔ ولمقت اللہ اکبر من مقتہم، والسلام علی من اتبع الہدا۔ المولن میرزا غلام احمد قادیانی، از لدھیانہ، محلہ اقبال گنج۔
یعنی قرآن کے ساتھ ہم نے زمین مردہ کو زندہ کیا، ایسا ہی حشر اجساد بھی ہوگا۔ پھر فرماتا ہے: انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارہم، یعنی ہم قرآن کے ساتھ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے: اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یعنی اے لوگو جان لو کہ زمین مر گئی تھی اور خدا اب نئے سرے اس کو زندہ کر رہا ہے۔ غرض جا بجا قرآن شریف کو نمونہ قیامت ٹھہرایا گیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہی ہوں، جیسا کہ فرمایا ہے: وان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی میں ہی قیامت ہوں، میرے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی میرے آنے سے لوگ زندہ ہو رہے ہیں، میں قبروں سے انہیں اٹھا رہا ہوں اور میرے قدموں پر زندہ ہونے والے جمع ہوتے جاتے ہیں۔ اور درحقیقت جب ہم ایک منصفانہ نگاہ سے عرب کی آبادیوں پر نظر ڈالیں کہ اپنی روحانی حالت کی روح سے وہ کیسے قبرستان کے حکم میں ہو گئے تھے، اور کس درجہ تک سچائی اور خدا ترسی کی روح ان کے اندر سے نکل گئی تھی، اور کیسے وہ طرح طرح کی خرابیوں کی وجہ سے جو ان کے اخلاق اور اعمال اور عقائد پر اثر کر گئی تھیں سڑ گل گئے تھے، تو بلا اختیار ہمارے اندر سے یہ شہادت نکلتی ہے کہ ان کا زندہ کرنا جسمانی طور پر مردوں کے جی اٹھنے سے بمراتب عجیب تر ہے، جس کی عظمت نے بے شمار عقل مندوں کی نگاہوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ آیت موصوفہ بالا کے حقیقی معنی یہ ہیں جو ہم نے ذکر کیے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ جسمانی طور پر مردوں کے جی اٹھنے پر روحانی طور پر مردوں کا جی اٹھنا بطور بدیہی نشان کے پیش کرتا ہے، جو در حقیقت دلوں پر نہایت مؤثر ہوا اور بے شمار کفار اس نشان کے قائل ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں۔ اور ایک جماعت محققین کی بھی یہی معنی آیت موصوفہ بالا کے لیتی ہے، چنانچہ تفسیر معالم میں زیر تفسیر اس آیت کے یہ معنی لکھے ہیں، جیسا کہ تفسیر کی عبارت یہ ہے: وقال الحسن و جماعت و انہ یعنی و ان القرآن لعلم للساعت یعلمکم قیامہا و یخبرکم بأحوالہا و احوالہا فلا تمترن بہا یعنی فلا تشکرن فیہا بعد القرآن۔ یعنی حسن اور ایک جماعت نے اس آیت کے یہی معنی کیے ہیں کہ قرآن قیامت کے لیے نشان ہے اور زبان قال اور حال سے خبر دے رہا ہے کہ قیامت اور اس کے حالات اور اس کے ہولناک نشان واقعہ ہونے والے ہیں۔ سو بعد اس کے کہ قرآن قیامت کے آنے پر اپنے اعجازی بیانات اور تاثیرات احیاء موتا سے دلیل محکم قائم کر رہا ہے، تم شک مت کرو۔ 13 سوال: الہام جس کی بنا پر حلقہ اجماع امت سے خروج اختیار کیا گیا ہے خود بے اصل اور بے حقیقت اور بے سود چیز ہے، جس کا ضرر اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ عمل جواب: پس واضح ہو کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اجماع کو پیش گوئیوں سے کچھ علاقہ نہیں۔ اجماع ان امور پر ہوتا ہے جن کی حقیقت بخوبی سمجھی گئی اور دیکھی گئی اور دریافت کی گئی، اور شارع علیہ السلام نے ان کے تمام جزیات سمجھا دیے، دکھا دیے، سکھلا دیے، جیسے صوم و صلاۃ و زکاۃ و حج و عقائد توحید و ثواب و عقاب، مگر یہ دنیاوی پیشگوئیاں تو ابھی مخفی امور ہیں، جن کی شارح علیہ السلام نے اگر کچھ شرح بھی بیان کی تو ایسی کہ جو استعارہ کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ مثلا کیا ان احادیث پر اجماع ثابت ہو سکتا ہے کہ مسیح آ کر جنگلوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا اور دجال خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور ابن مریم بیماروں کی طرح دو آدمیوں کے کاندھے پر ہاتھ دھر کے فرض طواف کعبہ بجا لائے گا؟ کیا معلوم نہیں کہ جو لوگ ان حدیثوں کی شرح کرنے والے گزرے ہیں وہ کیسے بے ٹھکانہ اپنی اپنی ٹکیاں ہانک رہے ہیں؟ اگر کوئی بات اجماع کے طور پر تصفیہ یافتہ ہوتی تو کیوں وہ لوگ مختلف خیالات کو ظاہر کرتے؟ کیا کفر کا خوف نہیں تھا؟ اب رہی یہ بات کہ الہام بے اصل اور بے سود اور بے حقیقت چیز ہے، جس کا ضرر اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، تو جاننا چاہیے کہ ایسی باتیں وہی شخص کرے گا جس نے کبھی شراب طہور کا مزہ نہیں چکھا اور نہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ سچا ایمان اس کو حاصل ہو، بلکہ رسم اور عادت پر خوش ہے اور کبھی نظر اس طرف اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ مجھے خداوند کریم پر یقین کہاں تک حاصل ہے اور میری معرفت کا درجہ کس حد تک ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے کہ تا میری اندرونی کمزوریاں دور ہوں اور میرے اخلاق اور اعمال اور ارادہ میں ایک زندہ تبدیلی پیدا ہو جائے اور مجھے وہ عشق اور محبت حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے میں بآسانی سفر آخرت کر سکوں اور مجھ میں ایک نہایت عمدہ قابل ترقی مادہ پیدا ہو جائے۔ بے شک یہ بات سب کے فہم میں آ سکتی ہے کہ انسان اپنی اس غافلانہ زندگی میں جو ہر دم تحت السرا کی طرف کھینچ رہی ہے اور علاوہ اس کے تعلقات زن و فرزند اور ننگ و ناموس کے بوچھل اور بھاری پتھر کی طرح ہر لحظہ نیچے کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک بالائی طاقت کا ضرور محتاج ہے جو اس کو سچی بینائی اور سچا کشف بخش کر خدا تعالیٰ کے جمال با کمال کا مشتاق بنا دے۔ تو جاننا چاہیے کہ وہ بالائی طاقت الہام ربانی ہے جو عین دکھ کے وقت میں سرور پہنچاتا ہے اور مصائب کے ٹیلوں اور پہاڑوں کے نیچے بڑے آرام اور لذت کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، وہ دقیق در دقیق وجود جس نے عقلی طاقتوں کو خیرہ کر رکھا ہے اور تمام حکیموں کی عقل اور دانش کو سکتہ میں ڈال دیا ہے، وہ الہام ہی کے ذریعے سے کچھ اپنا پتہ دیتا ہے اور ان الموجود کہہ کر سالکوں کے دلوں کو تسلی بخشتا ہے اور سکینت نازل کرتا ہے اور انتہائی وصول کی ٹھنڈی ہوا سے جان پجمردہ کو تازگی بخشتا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ قرآن کریم ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، مگر قرآن کریم جس کو ہدایت کے چشمہ تک پہنچاتا ہے اس میں پہلی علامت یہی پیدا ہو جاتی ہے کہ مکالمہ طیبہ الہیہ اس سے شروع ہو جاتا ہے، جس سے نہایت درجہ کی انکشافی معرفت اور چشمدید برکت و نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ عرفان حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو مجرد تقلیدی اٹکلوں یا عقلی ڈھکوسلوں سے ہرگز مل نہیں سکتا، کیونکہ تقلیدی علوم محدود و مشتبہ ہیں اور عقلی خیالات ناقص و ناتمام ہیں، اور ہمیں ضرور حاجت ہے کہ براہ راست اپنے عرفان کی توسیع کریں، کیونکہ جس قدر ہمارا عرفان ہوگا اسی قدر ہمیں ولولہ و شوق جوش مارے گا۔ کیا ہمیں باوجود ناقص عرفان کے کامل ولولہ و شوق کی کچھ توقع ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو حیرت اور تعجب ہے کہ وہ لوگ کیسے بد فہم ہیں جو ایسے ذریعہ کاملہ وصول حق سے اپنے تئیں مستغنی سمجھتے ہیں جس سے روحانی زندگی وابستہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ روحانی علوم اور روحانی معارف صرف بذریعہ الہامات و مکاشفات ہی ملتے ہیں، اور جب تک ہم وہ درجہ روشنی کا نہ پالیں تب تک ہماری انسانیت کسی حقیقی معرفت یا حقیقی کمال سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی۔ صرف کوے کی طرح یا بھیڑی کی مانند ایک نجاست کو ہم حلوہ سمجھتے رہیں گے اور ہم میں ایمانی فراست بھی نہیں آئے گی، صرف لومڑی کی طرح داؤ پیچ بہت یاد ہوں گے۔ ہم ایک بڑے بھاری مطلب کے لیے جو یقینی معرفت ہے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہی معرفت ہماری نجات کا مدار بھی ہے جو ہر یک خبیث اور مخشوش طریق سے ہمیں آزادی بخش کر ایک پاک اور شفاف دریا کے کنارے پر ہمارا منہ رکھ دیتی ہے، اور وہ صرف بذریعہ الہام الہی ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم اپنے نفس سے بکلی فنا ہو کر درد مند دل کے ساتھ لا یدرک وجود میں ایک گہرا غوطہ مارتے ہیں تو ہماری بشریت روحیت کے دریا میں پڑنے سے ان دلوت کچھ آثار و انوار اس عالم کے ساتھ لے آتی ہے، تو جس چیز کو اس دنیا کے لوگ بنظر حقارت دیکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی ایک چیز ہے جو مدت کے جدا شدہ کو ایک دم میں اپنے محبوب سے ملاتی ہے، وہی ہے جس سے عشاق الہی تسلی پاتے ہیں اور طرح طرح کی نفسانی قیدوں سے بے اقبار اپنا پیر باہر نکال لیتے ہیں۔ جب تک وہ سچی روشنی دلوں پر نازل نہ ہو ہرگز ممکن ہی نہیں کہ کوئی دل منور ہو سکے غرض انسانی عقل کی ناقابلیت اور رسمی علوم کی محدودیت ضرورت الہام پر شہادت دے رہی ہے۔ جس قدر دنیا میں عقل مند ہے یا ایسے ظاہر جن کے دل در حقیقت اس پاک سلسلے سے بے نصیب ہیں، ان کے چال چلن اور ان کا اخلاقی انقباض اور ان کے سفلی خیالات اور ان کی سب شرمناک کارستانیاں اس میرے بیان پر شاہد ہیں کہ وہ بغیر اس چشمہ طیبہ کے کس قدر قابل کراہت کثافتوں میں مبتلا ہیں، اور جس طرح گندے کنویں کے پانی کے ایک قطرہ سے اس کی تمام کثافت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کے گندے خیالات اپنے برے نمونہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگوں کی فلاسفی عام خیالات میں ہلچل مچانے والی ہو، مگر چونکہ سچی روشنی اس کے ساتھ نہیں، اس لیے وہ جلد اور بہت جلد اپنی ظلمت دکھا دیتی ہے، اور باوجود تمام لاف و گذاف ہمدانی کے ایسے لوگوں کی اندرونی حالت ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی مفلسی ظاہر کرتی رہتی ہے، اور بسا اوقات روحانی تشفی کے نہ ملنے کی وجہ سے ایسے فلاسفروں اور حکیموں اور مولویوں اور فاضلوں سے ایسی حرکتیں صادر ہو جاتی ہیں جن سے صاف شہادت ملتی ہے کہ وہ تسلی بخش چشمہ سے کیسے اور کس قدر دور و محجور ہیں، اور کیوں کر حقیقی خوشحالی کے نہ پانے کے سبب سے ایک عذاب علیم یا یوں کہو کہ ایک درد اور جلن اور بے چینی میں دن رات مبتلا ہیں۔ اس جگہ بعض دلوں میں بالطبع یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ اکثر لوگ الہام کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ فقرات الہامیہ سناتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی معرفت میں کچھ بھی ترقی نظر نہیں آتی، اور معمولی بشریت سے ان کی عرفانی حالت کا درجہ بڑھا ہوا معلوم نہیں دیتا، بلکہ وہی موٹی سمجھ اور سطحی خیالات اور فطرتی تاریکی اور پستی ان میں دکھائی دیتی ہے، اور ان کے اخلاقی یا ذہنی یا روحانی قوام میں کوئی امر عام عادت سے بڑھ کر نظر نہیں آتا۔ پھر کیوں کر ایسے لوگوں کو ہم ملہم سمجھیں اور اس چشمہ فیض کا ہم کلام ماننے میں، جس کے قرب اور شرف مکالمت سے خارق عادت تبدیلی پیدا ہو جانا ضروری ہے، کم سے کم اس قدر تبدیلی کہ بعض باتیں اس ملہم میں ایسی ہوں کہ دوسروں میں پائی نہ جائیں۔ سو جاننا چاہیے کہ در حقیقت ایسے لوگ واقعی طور پر ملہم نہیں ہوتے، بلکہ ایک قسم کے ابتلاء میں مبتلا ہوتے ہیں جس کو وہ اپنی نادانی سے الہام سمجھ لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا حقیقی اور واقعی طور پر مکالمہ کچھ تھوڑی سی بات نہیں، جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جب ایک تاریکی میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے ناگہانی طور پر آفتاب کی طرف کھڑکی کھل جائے تو کیسی یک دفعہ اس کی حالت بدل جاتی ہے، اور کیوں کر آسمانی روشنی اس کے حواس پر کام کر کے ایک تبدیل شدہ زندگی اس کے لیے پیدا کر دیتی ہے، اور کیوں کر تاریکی سے جو بالطبع افسردگی کی موجب ہے باہر نکل کر ایک سرور و ذوق اس کے دل میں اور ایک روشنائی اس کی آنکھوں میں اور ایک استقامت اس کی حالت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہی حالت اس کھڑکی کی ہے جو آسمان کی طرف سے کھلتی ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو واقعی اور حقیقی طور پر اس کو پاتے ہیں، اور تمہیں خارق عادت علامتوں سے شناخت کرو گے۔ 14 سوال: قرآن شریف سے اگرچہ مسیح کی موت ثابت ہوتی ہے، مگر اس موت کا کوئی وقت خاص تو ثابت نہیں ہوتا، پس تعارض حدیث اور قرآن کا دور کرنے کے لیے بجز اس کے اور کیا رہا ہے کہ اس موت کا زمانہ وہ قرار دیا جائے کہ جب پھر حضرت مسیح نازل ہوں گے؟ عمل جواب: پس واضح ہو کہ قرآن شریف کی نصوص بینہ اسی بات پر بصراحت دلالت کر رہی ہیں کہ مسیح اپنے اسی زمانہ میں فوت ہو گیا ہے جس زمانہ میں وہ بنی اسرائیل کے مفسد فرقوں کی اصلاح کے لیے آیا تھا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے: یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا الیہ و متحروں کا من الذین کفروا و جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اب اس جگہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے انی متوفی کا پہلے لکھا ہے اور رافعوں کا بعد اس کے بیان فرمایا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ وفات پہلے ہوئی اور رفع بعد از وفات ہوا، اور پھر اور ثبوت یہ ہے کہ اس پیش گوئی میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں تیری وفات کے بعد تیرے متبعین کو تیرے مخالفوں پر جو یہودی ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا۔ اب ظاہر ہے اور تمام عیسائی اور مسلمان اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ پیش گوئی حضرت مسیح کے بعد اسلام کے ظہور تک بخوبی پوری ہو گئی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کو ان لوگوں کی رعیت اور ماتحت کر دیا جو عیسائی یا مسلمان ہیں، اور آج تک صدہ برسوں سے وہ ماتحت چلے آتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ حضرت مسیح کے نزول کے بعد پھر ماتحت ہوں گے، ایسے معنی تو بوضاحت فاسد ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں یہ بھی آیت ہے جو حضرت مسیح کی زبان سے اللہ جل شانہ فرماتا ہے: وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي۔ یعنی حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے نماز پڑھتا رہے اور زکوٰۃ دیتا رہے اور اپنی والدہ پر احسان کرتا رہے جب تک تو زندہ ہے، اب ظاہر ہے کہ ان تمام تکلیفات شرعیہ کا آسمان پر بجا لانا محال ہے، اور جو شخص مسیح کی نسبت یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ زندہ معاد جسد ہی آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اس کو اس آیت موصوفہ بالا کے منشا کے موافق یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تمام احکام شرعی جو انجیل اور توریت کی روح سے انسان پر واجب العمل ہوتے ہیں وہ حضرت مسیح پر اب بھی واجب ہیں، حالانکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ یہ حکم دیوے کہ اے عیسیٰ، جب تک تو زندہ ہے تیرے پر واجب ہے کہ تو اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہے، اور پھر آپ ہی اس کے زندہ ہونے کی حالت میں ہی اس کو والدہ سے جدا کر دیوے اور تابہ حیات زکوٰۃ کا حکم دیوے، اور پھر زندہ ہونے کی حالت میں ہی ایسی جگہ پہنچا دے جس جگہ نہ وہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ زکوٰۃ کے لیے کسی دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں، اور صلات کے لیے تاکید کرے اور جماعت مومنین سے دور پھینک دے جن کی رفاقت صلات کی تکمیل کے لیے ضروری تھی۔ کیسے اٹھائے جانے سے بجز بہت سے نقصان عمل اور ضائع ہونے حقوق عباد اور فوت ہونے خدمت امر معروف اور نہ ہی منکر کے کچھ اور بھی فائدہ ہوا؟ اگر یہی 1891 برس زمین پر زندہ رہتے تو ان کی ذات جامع البرکات سے کیا کیا نفع خلق اللہ کو پہنچتا، لیکن ان کے اوپر تشریف لے جانے سے بجز اس کے اور کون سا نتیجہ نکلا کہ ان کی امت بگڑ گئی اور وہ خدمات نبوت کے بجا لانے سے بکلی محروم رہ گئے۔ پھر جب ہم اس آیت پر بھی نظر ڈالیں کہ جو اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ کوئی جسم کسی بشر کا ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ بغیر روٹی کے زندہ رہ سکے، تو ہمارے مخالفوں کے عقیدہ کے موافق یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ آسمان پر روٹی بھی کھاتے ہوں، پخانہ بھی پھرتے ہوں، اور ضروریات بشریت جیسے کپڑے اور برتن اور کھانے کی چیزیں سب موجود ہوں، مگر کیا یہ سب کچھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آخر ہمارے مخالف یہی جواب دیں گے کہ جس طرح سے وہ آسمان پر زندگی بسر کرتے ہیں وہ انسان کی معمولی زندگی سے نرالی ہے، اور وہ انسانی حاجتیں جو زمین پر زندہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ سب ان سے دور کر دی گئی ہیں، اور ان کا جسم اب ایک ایسا جسم ہے کہ نہ خوراک کا محتاج ہے اور نہ پوشاک کا، اور نہ پاخانہ کی حاجت انہیں ہوتی ہے اور نہ پیشاب کی، اور نہ زمین کے جسموں کی طرح ان کے جسم پر زمانہ اثر کرتا ہے، اور نہ وہ اب مکلف احکام شرعیہ ہیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ خدا تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے کہ ان تمام خاکی جسموں کے لیے جب تک زندہ ہیں یہ تمام لوازق غیر منفق ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں جز کے ذکر سے کل مراد ہے، یعنی گو اتنا ہی ذکر فرمایا کہ کسی نبی کا جسم ایسا نہیں بنایا گیا جو بغیر طعام کے رہ سکے، مگر اس کے ضمن میں کل وہ لوازم و نتائج جو طعام کو لگے ہوئے ہیں سب بشارت النص کے طور پر فرما دیے۔ تو اگر مسیح ابن مریم اسی جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر گیا ہے تو ضرور ہے کہ طعام کھاتا ہو اور پاخانہ اور پیشاب کی ضروری حاجتیں سب اس کی تابنگیر ہوں، کیونکہ کلام الہی میں کذب جائز نہیں۔ اور اگر یہ کہو کہ دراصل بات یہ ہے کہ مسیح اس جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں گیا بلکہ یہ جسم تو زمین میں دفن کیا گیا اور ایک اور نورانی جسم مسیح کو ملا جو کھانے پینے سے پاک تھا، اس جسم کے ساتھ اٹھایا گیا، تو حضرت یہی تو موت ہے جس کا آخر آپ نے اقرار کر لیا۔ ہمارا بھی تو یہی مذہب ہے کہ مقدس لوگوں کو موت کے بعد ایک نورانی جسم ملتا ہے، اور وہی نور جو وہ ساتھ رکھتے ہیں جسم کی طرح ان کے لیے ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے الیہ یسد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی پاک روحیں جو نورانی الوجود ہیں خدا تعالیٰ کی طرف صعود کرتی ہیں اور عمل صالح ان کا رفع کرتا ہے، یعنی جس قدر عمل صالح ہو اسی قدر روح کا رفع ہوتا ہے۔ اس جگہ خدا تعالیٰ نے روح کا نام کلمہ رکھا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت تمام ارواح کلمات اللہ ہی ہیں، جو ایک لا یدرک بھید کے طور پر جس کی تہ تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی روحیں بن گئی ہیں۔ اسی بنا پر اس آیت کا مضمون بھی ہے وہ کلمتہ القاہ الی مریم، اور چونکہ یہ سر ربوبیت ہے اس لیے کسی کی مجال نہیں کہ اس سے بڑھ کر کچھ بول سکے کہ کلمات اللہ ہی بحکم و بعزن ربی لباس روح کا پہن دیتے ہیں، اور ان میں وہ تمام طاقتیں اور قوتیں اور خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو روحوں میں پائی جاتی ہیں، اور پھر چونکہ ارواح طیبہ فنا فی اللہ ہونے کی حالت میں اپنے تمام قوا چھوڑ دیتی ہیں اور اطاعت الہی میں فانی ہو جاتی ہیں، تو گویا پھر وہ روح کی حالت سے باہر آ کر کلمۃ اللہ ہی بن جاتی ہیں، جیسا کہ ابتدا میں وہ کلمۃ اللہ تھیں، تو کلمۃ اللہ کے نام سے ان پاک روحوں کو یاد کرنا ان کے اعلیٰ درجے کے کمال کی طرف اشارہ ہے، تو انہیں نور کا لباس ملتا ہے اور اعمال صالحہ کی طاقت سے ان کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے۔ اور ہمارے ظاہر بین علماء اپنے محدود خیالات کی وجہ سے کلمات طیبہ سے مراد محض عقائد یا اذکار و اشغال رکھتے ہیں، اور اعمال صالحہ سے مراد بھی اذکار و خیرات وغیرہ ہیں، تو گویا وہ اس تاویل سے علت اور معلول کو ایک کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کلمات طیبہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، لیکن عارفوں کے لیے یہ بطنی معنی ہیں جن پر قرآن کریم کے دقیق اشارات مشتمل ہیں۔